کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت ماتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلسلہ دارالافتاء لیے حاضر ہے تو وقت چکے مختصر ہوتا ہے, لہٰذا بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ آپ کے سوالات یہ لیتے ہیں. جی کال چلائیے.
محمد عمران عطاری کندہ کوٹ. مفتی صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ میں کسی شخص کو دکان کھول کر دوں اور اسے یہ کہوں کہ روزانہ 200 روپے مجھے آپ کو مجھے روزانہ 200 روپے دینے ہیں, بقایا جو بھی اوپر نفع ہو وہ آپ کا ہو, تو ایسا کرنا کیسا؟
ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بتاتے. جی دو کال جوڑ دینا.
میں بشیر علی بات کر رہا ہوں. میں ایک جگہ پہ نماز پڑھی ہے, وہ دوسری جگہ پہ ہو کر سنت پڑھنا, یہ کیسا ہے, یہ کیا عمل ہے؟
دوسری جگہ پر سنت پڑھ. ٹھیک ہے ایک اور کال دیجیے.
میں نے تھوڑا نماز کے لیے پوچھنا تھا کہ جب نماز کے اندر لفظ ہے منع قیام کے اندر سبحان ربی یا العظیم ہے یا سبحان ربی العظیم ہے, اس کے بارے میں مجھے منع جواب چاہیے.
ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تسبیح کیا ہے بتا دیں. حضور خیریت سے طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا عرض یہ تھی کہ عمران بھائی کند کوٹ سے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 200 روپے دینے باقی نفع آپ کا, کیا فرماتا ہے ایسا کرنا درست ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت جو ہے وہ کئی اعتبار سے درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی یا تو یہ شرکت فاسدہ ہے.
ٹھیک ہے.
یا یہ اجارہ فاسدہ ہے.
صحیح.
یا یہ مداربہ فاسدہ ہے.
ٹھیک. تینوں صورتوں میں,
تینوں صورتوں میں یہ فاسد صورت ہے. یعنی اگر تو اس نے بھی پیسے ملائے ہیں.
صحیح.
اور اس نے بھی پیسے ملائے ہیں اور دونوں نے مل کر دکان کی ہے اور انہوں نے یہ نفع طے کر لیا کہ 200 مجھے دے دینا اور بقیہ آپ کا.
صحیح.
تو یوں نفع طے کرنا جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کا یوں متعین پیسوں کی صورت میں نفع ہو کہ بھئی اتنے میرے اور باقی آپ کے. تو اب اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 200 ہی نفع ہو ٹوٹل,
جی
تو اب یہ جو سارا دن یہ محنت کرتا رہا اس کو کیا ملے گا؟
ٹھیک ہے.
تو اس لیے یہ تنازع والی صورت ہے, جھگڑے والی صورت ہے, یہ جائز نہیں ہے. نفع کا تعین جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے کیا جائے گا.
بہت اچھا.
یعنی کہ 50-50, 60-40% کے اعتبار سے نفع کا ریشو طے کیا جائے گا.
صحیح.
یہ تو یہ صورت تھی کہ جب انہوں نے دونوں نے پیسے ملا کر شرکت کی ہو اور نفع یوں طے کیا ہو تو یہ شرکت فاسدہ ہے. اور بظاہر اس سے سوال سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ دکان میں کھول کر دوں گا اور ان کو یہ میں نے بولا ہے کہ 200 آپ مجھے روزانہ دیجئے گا بقیہ آپ کے. تو بظاہر یہ ہے کہ یہ اجارہ فاسدہ ہے.
صحیح.
یعنی دکان کا مالک یہی ہے اور اس کو اس نے ملازم رکھا ہے.
صحیح.
کہ آپ کام کریں.
ٹھیک،
صرف 200 روپے مجھے دے دیں، بقیہ اجرت جو بنتی ہے وہ آپ کی ہے۔ تو جب کسی کو اپنا ملازم رکھا جائے اس طرح کہ آپ کام کریں، تو اس میں شریعت کے اصولوں کے مطابق اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے
کہ آپ کو 100 روپے دیے جائیں گے، 50 روپے دیے جائیں گے، تو اس میں بھی وہی والی صورت ہے کہ آپ جب کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو اس کی منفیت استعمال کرتے ہیں،
یعنی اس کا فائدہ لیتے ہیں،
فائدہ لیتے ہیں،
بہت اچھا، ٹھیک،
اور اس فائدے کی اجرت دیتے ہیں۔ تو اب اس نے جو ہے وہ کتنی منفیت استعمال کرنی ہے، اس منفیت کی اجرت کتنی ہے، اس کا طے ہونا ضروری ہے۔ اب اگر یہ سارا دن کام کرتا رہے اور 200 ہی حاصل ہو، تو جو اس نے کام کیا ہے، جو اس نے اپنی ایفرٹس خرچ کی ہیں،
بہت اچھا،
تو اس کی اجرت کہاں ہے؟
بہت،
تو شریعت اس کو بھی پسند نہیں فرماتی، اور اس لیے اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے۔
ٹھیک، جیسے اس کے اندر یہ ہوتا کہ اگر یہ طے کر لیتے کہ روزانہ آپ کے 500 روپے، ایگزامپل، یہ درست تھا؟
ہاں، اس صورت میں کہ کام میرا ہے،
ٹھیک ہے،
اب میں نے کسی کو ملازم رکھا ہے،
ٹھیک ہے،
اور میں نے اس کو بولا کہ میں 500 آپ کو دوں گا، 100 روپیہ یا 50 روپے آپ کو دوں گا، تو اب میں اور اتنے وقت سے اتنے وقت تک کام لوں گا، تو اب اس صورت میں وہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کی اجرت طے کر دی ہے، وہ اس وقت میں بیٹھ کر کام کرے گا۔ اب اس صورت میں اس کو 200 حاصل ہوں یا نہ ہوں، یہ اپنی اجرت کا حقدار ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو پابند رکھا، پابند کر کے بیٹھا رہا وہاں پر، اور کام کیا، تو اس صورت میں اجرت کا حقدار ہو گیا۔ تو یہ صورت ہی اجارے کی، یعنی کسی کو ملازم رکھنے کی، اور کسی کو ملازم رکھنے میں بھی اجرت کا تعین ضروری ہے، وقت کا تعین بھی ضروری ہے۔ تو یہ اجارہ فاسدہ والی صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ناجائز ہے، پہلی بھی ناجائز۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے انویسٹر ہوتے ہیں،
جی بالکل،
کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم پیسہ انویسٹ کریں گے،
ٹھیک
ہے، اور آپ کام کریں گے،
صحیح ہے۔
تو یہ سلیپنگ پارٹنر اور ورکنگ پارٹنر والی صورت ہوتی ہے،
بالکل،
تو اس کو شرعی اصطلاح میں مداربہ کہا جاتا ہے،
صحیح۔
تو مداربہ میں بھی جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو کتنا نفع دینا ہے، اس کا طے ہونا پرسنٹیج کے اعتبار سے ضروری ہے،
صحیح،
کہ اب جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ ورک کرتا رہا، کام کرتا رہا، اور جناب نفع ہی اتنا ہوا، 200 روپے ہوئے ٹوٹل، تو اس کو کیا ملا،
ٹھیک،
تو اس لیے اس میں بھی جو ہے وہ نفع کا تعین ہونا ضروری ہے۔ تو غرض یہ تین چیزیں ہو سکتی تھیں، شرکت فاسدہ، شرکت، اجارہ اور مداربہ، اور یہ تینوں صورتیں شرکت فاسدہ، اجارہ فاسدہ اور مداربہ فاسدہ کی ہیں، جو کہ ناجائز اور گناہ ہیں، اس کا ختم کرنا ضروری ہے اگر کر چکے ہیں تو، اور اگر نہیں کیا تو کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے،
جی،
علماء سے، مفتیان کرام، مفتیان اہل سنت سے اس بارے میں معلومات لے کر دونوں پارٹیاں، یعنی کام کرنے والا اور کام کرانے والا، دونوں مل کر رہنمائی لے کہ ہم یہ کام کرنا شروع چاہتے ہیں،
صحیح،
اور اب اس میں ہم یوں کرنا چاہتے ہیں، یہ صورت جائز ہے یا ناجائز، اور اگر ناجائز ہے بالفرض تو اس کے جواز کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر کریں گے انشاءاللہ کام میں برکت بھی ہوگی، اور کام جو ہے وہ غیر شرعی باتوں سے بھی پاک ہوگا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرکت، مداربت یا اجرت پر، ملازمت پر رکھتے ہیں، تو اس کانٹریکٹ میں جو کرتے ہیں، آپس میں طے کرتے ہیں، بہت زیادہ شرعی خامیاں ہوتی ہیں،
صحیح فرمایا،
تو وہ کام کے جو ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شروع کیا جائے، ناجائز باتوں سے شروع کیا جائے، تو اس میں کیا برکت ہونی ہے،
صحیح کہا۔
پھر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ملازم جو ہے وہ سیٹھ کو رو رہا ہے، سیٹھ ملازم کو رو رہا ہے، اور سیٹھ کہتا ہے کہ کام کچھ نہیں ہو رہا، اور ملازم یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کام کر دیا ہے، تو وہ دونوں کے کام میں برکت نہیں رہتی ہے، اور دونوں پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح جب دو پارٹنر آپس میں مل کر شرکت کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں، اور جب مداربت کرتے ہیں ورکنگ اور سلیپنگ پارٹنر، اولاً تو کوئی پیسہ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، اور جو غلطی سے دے دیتا ہے تو وہ پھر ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے.
صحیح فرما.
تو دونوں کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، معاہدہ جو ہے وہ عموماً غلط ہوتا ہے.
غیر شرعی،
تو غیر شرعی افعال سے اپنے معاہدوں کو پاک کریں گے اور شریعت کے مطابق اپنے معاہدوں کی بنیاد رکھیں گے، اپنی شرکت کی، اپنی ملازمت کی، اپنی مداربت کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا.
ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا، اگر واقعی ان تینوں چیزوں کو، شرکت، اجارہ اور مداربت، ان تینوں چیزوں کو اگر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کرنے جا رہے ہیں اور شریعت کی رہنمائی لے کر چلیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی خامی جو بزنس کے اندر آتی ہے یہ دور ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ہمارا رخ یہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف ہو جائے، مفتیان کرام کی طرف ہو جائے، ہم وہاں جائیں، ان کے پاس جا کر مسائل سیکھیں، تو کئی چیزوں سے ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی اور برکت کے دروازے اللہ نے چاہ تو ہمارے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو اللہ نہ کرے کسی کا ایسا کچھ بھی قسم کا کام ہے تو فوراً آپ اس کی پوری سمجھے کہ اس کو اس کا ایکس رے کروائیں کہ کس جگہ پر آپ کھڑے. انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت دونوں آپ کی بہتر ہوں گی. حضور، دوسرا سوال تھا، نماز پڑھی مگر دوسری جگہ آ کر سنتیں پڑھی، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟
بہتر یہی ہے کہ فرضوں کے بعد جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ پر نماز پڑھے، بہتر اسی کو قرار
اسی کو قرار دیا جائے
کہ سنت اور نوافل میں جگہ تبدیل کر.
اچھا، مگر ہمارے یہاں پر جیسے ہوتا یہ کہ امام صاحب نماز پڑھا کے وہیں پر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر دعا ثانی بھی کرواتے ہیں، اگر امام اپنی جگہ تبدیل کر کے جائے اور پیچھے آ کر پڑھے، اور پھر تو اس میں
دیکھیے جگہ تبدیل کرنے کے لیے یہ شرط تو نہیں ہے نا کہ امام گھوم کر پیچھے ہے،
ٹھیک ہے،
یا مقتدی جو ہے وہ سارے کے سارے پیچھے
چلے جائے.
امام کے پاس تو کافی ایریا ہوتا ہے،
برابر میں کھڑا
برابر میں کھڑا ہو جائے،
ٹھیک،
یعنی جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی ہے تو وہ ایک قدم ہٹے گا تو دوسری جگہ پر آ جائے،
ماشاءاللہ،
دائیں چلا جائے، بائیں چلا جائے. اسی طرح نمازی بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں،
ٹھیک،
تو اس بات کا تو سب کو ہی لحاظ کرنا ہے کہ یعنی کہ عموماً لوگ جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف جب جاتے ہیں تو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
جی،
تو ان کو پھلانگتے ہوئے تو گناہ کے دروازے اپنے اوپر کھولتے ہوئے اس صورت میں تو جانے کی اجازت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
جبکہ ادھر ادھر ہونے کا صورت ممکن ہے، کوئی پیچھے نمازی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو جو ہے وہ قبلہ کو قطع نہیں کرنا، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے.
بہت اچھا، یہ پوچھا گیا کہ اب یہ کہہ رہے تھے قیام میں، غالباً وہ قیام کی جگہ رکو کی جگہ قیام نکل گیا ان سے، کہ قیام میں تسبیح سبحان ربی العظیم، اب یہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی العظیم ہے، یہ کیا فرما؟
دیکھیں یہ پوری تسبیح ہے جو تین چار لفظوں کو بنا کر جو ہے وہ مشتمل ہے، سبحان اور ربی اور العظیم،
صحیح،
تو جب اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو یوں ہی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، یا کو جو ہے وہ آگے لام تعریف سے ملا دیں گے،
ٹھیک ہے،
اور اگر کوئی یوں پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم تو یہ بھی معنی کے اعتبار سے درست ہے، لیکن سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے، یا کو آگے ملانا چاہیے.
پچھلے دنوں حضرت ہم وہ سورہ واقعہ کی ترجمہ تفسیر کنز الایمان سے پڑھ رہے تھے ایک جگہ پہ، تو اس میں ہے نا فسبح بسم ربک العظیم، تو اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے تحریر فرمایا کہ جب یہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنی رکوع میں شامل کرو، اور جب وہ آیا سبح اسم ربک الاعلی یہ نازل ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے سجدے میں شامل کرو.
سبحان
سبحان. جی، مزید چار کالز ہیں.
ایک امام ساتھ میں ہیں، ایک مقتدی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، قاعدہ آخرہ میں ہیں، اور پیچھے سے دو حضرات آئے، تو کیا اب وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے مقتدی کو پیچھے کا اشارہ کریں گے اور مقتدی کھڑا ہو کے پیچھے آ سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ سر. جی، دوسرا سوال.
جی، میں ساؤتھ افریقہ سے محمد حافظ بول رہا ہوں. مسجد بنانے کا ارادہ ہے، وہاں مسجد بنائیں گے تو اس کے اگر اوپر اپنا گھر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کے اوپر،
مسجد کے اوپر گھر، ٹھیک ہے، بتا دیں. اور
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ دکان کا سودا کرتا ہے اور لینے والا ہے جو وہ ایڈوانس میں بیانے کے طور پہ کچھ رقم دیتا ہے تو اب اس کا بعد میں سودا وہ جو کینسل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جو میں نے بیانہ دیا وہ واپس کرو، تو مارکیٹ کے والے سے تو یہ ہے کہ وہ بیانہ واپس نہیں ہوتا، لیکن شرن کیا وہ بیانہ رکھنا جائز ہے یا اسے واپس کر دینا چاہیے؟
ٹھیک ہے جی، چوتھا سوال۔
میں سلام دینا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا ایک سوال، میں سبزی منڈی میں کام کرتا ہوں، میں نے کسی آدمی کو 10,000 روپے دینا تو وہ مجھے نہیں مل رہا، نہ ان کے گھر کا پتا ہے نہ ان کے رشتے داروں کا پتا ہے، تو میں ان کو پیسے دینا چاہتا ہوں، میں ان پیسوں کا کیا کروں گا؟ میں
ماشاء اللہ یہ اچھی سوچ ہے آپ کی، کیا حل ہے اس کا یہ آپ کو بتا دیں جی۔ صاحب امام صاحب تشریف لائے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی ایک پیچھے کھڑا ہے، تو اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ کبھی اس طرح کا سلسلہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ سوال ان کا یہ کہ یہ پہنچ گئے قاعدہ آخرہ میں، اب وہ دو افراد آئے تو یہ دو اسلامی بھائی آئے تو وہ ہاتھ مار کے ان کو پیچھے بلائیں گے یا تحیات میں دائیں بائیں کھڑے رہ جائیں، کیا فرماتے ہیں؟
جب جو ہے وہ جماعت عذر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے،
ٹھیک،
اور اب جو ہے وہ ایک دو اسلامی بھائی آ گئے نماز پڑھنے کے لیے اور ان میں کوئی جماعت کرانے کا اہل ہے، یعنی امام بننے کا اہل ہے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، یا جو ہے وہ سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں جو ہے وہ راستے میں مسجدیں آتی ہیں تو وہاں پہ دو اسلامی بھائی ہیں اور ان میں سے ایک اہل ہے امامت کا، اب یہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ فرضوں میں جو ہے وہ جماعت کرا لیں۔
بہت اچھا۔
اسی طرح بازار کی جو مسجد ہوتی ہے کہ جس میں لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ صورت اپنائی جا سکتی ہے۔ تو اب جب دو اشخاص جو ہے وہ نماز ادا کریں گے، ایک امام بنے گا دوسرا مقتدی بنے گا، عام طور پر تو جو جماعت ہوتی ہے امام جو ہے وہ اگلی صف پر ہوتا ہے اور مقتدی پچھلی صف پر ہوتا ہے،
ٹھیک۔
اب چونکہ وہ ایک فرد ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے نہ کھڑا ہو بلکہ وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو۔
صحیح۔
اب امام کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوگا؟ کہ امام کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے جو ٹخنے ہیں وہ امام کے ٹخنوں سے آگے نہ جائیں۔
بہت اچھا۔
یعنی بالکل ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل اس کے محاذی، یعنی بالکل ساتھ ساتھ جس طرح صف میں کھڑے ہوتے، ایسا بھی نہیں، لیکن اس کے ٹخنے جو ہے وہ امام کے ٹخنوں سے پیچھے،
اس کو یوں کہہ دیں کہ آدھا ایک قدم پیچھے۔
ہاں، آدھا قدم جو ہے وہ پیچھے ہوں گے تو وہ ہو جائے گی صورت۔ تو اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا نمازی آتا ہے تو امام اشارہ کرے یا پھر وہ دوسرا آنے والا جو ہے وہ اشارہ کرے اس کو پیچھے آنے کا،
ٹھیک،
اور افضل یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ پیچھے ہے، امام اپنی جگہ پر رہے، مقتدی پیچھے ہے اگر پیچھے آنے کی جگہ ہے، اور اگر پیچھے آنے کی جگہ نہیں آگے جانے کی جگہ ہے تو پھر امام آگے بڑھ جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ مقتدی پیچھے بڑھے۔ تو اب وہ اشارہ کرے گا، اب چونکہ وہ دو افراد ہو گئے تو اب وہ اسی طرح صف کی طرح جو ہے وہ نماز ادا کریں گے، یعنی امام اگلی صف میں ہوگا اور مقتدی پچھلی صف میں ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ قاعدہ اخیرہ میں ہیں تو اب کیا کریں؟
جی،
تو اب امام اٹھ کر جائے یا مقتدی پیچھے اٹھ کر آئے، تو اس صورت میں فقہا نے یہی فرمایا کہ اس صورت میں کوئی اٹھ کر نہیں جائے،
ٹھیک،
بلکہ یہ جو دو آنے والے افراد ہیں یہ اس کے دائیں یا بائیں بیٹھ جائیں،
ٹھیک
ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس صورت میں نہ مقتدی جو ہے وہ اٹھ کر پیچھے جائے گا اور نہ ہی امام آگے اٹھ کر پیچھے جائے گا، اور اس صورت میں بیٹھنے کی صورت میں وہ جو کراہت والی صورت تھی اب وہ کراہت والی صورت اس صورت میں نہیں ہوگی جبکہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ عرب دنیا میں بڑا اس کا رواج ہے، دیکھا ہے کہ مارکیٹس کی مسجدوں میں جو ہے نا وہ لوگ جماعتیں اکثر یہ ہوتی ہیں اور وہ اشارہ کر کے پیچھے بلا لیتے ہیں، مگر ایک چیز کی کمی دیکھی، وہ مسئلہ یہ امامت کا اہل ہونا۔
ہاں، اصل میں امامت کی اہلیت تو ہر جگہ ہی شرط ہے، چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو، اور جو اچھا کام ہے جہاں پہ بھی ہو وہ اچھا ہے،
جی،
یعنی کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کی نماز رہ گئی ہے اور کوئی ایسا اہل موجود ہے تو جماعت کرا لیں، علیحدہ علیحدہ نہ پڑھیں،
ٹھیک ہے،
لیکن اہلیت ضروری ہے۔ اب وہاں کی دیکھا دیکھی تو یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو جماعت کا ثواب پانے کے لیے اپنی نمازوں کو ناقص کر دیتے ہیں کہ امام جو ہے وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اہلیت بھی ضروری ہے، مسئلے کا جاننا بھی ضروری ہے، اور ثواب پانے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، میری نماز اگر کسی وجہ سے چلی گئی ہے تو اب میں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کس طرح ادا کروں، تو ان ساری باتوں کا بھی جاننا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، ساؤتھ افریقہ سے فون تھا ہمارے اسلامی بھائی کا، کہہ رہے تھے کہ مسجد بنائی اور اوپر گھر بنایا۔
مسجد جب کمپلیٹ ہو چکی یعنی اس کو مسجد قرار دے دیا گیا، تو اب اس کے اوپر کوئی گھر نہیں بن سکتا، ایون یہ کہ امام مؤذن کا حجرہ بھی نہیں بن سکتا۔
اچھا،
ہاں اگر پہلے اس کے مختلف فلور بنا لیے اور اب جو ہے وہ نیچے والے پورشن کو مسجد قرار دے دیا اور اوپر والے پورشن کو رہائش قرار دے دیا، تو یہ صورت جواز کی ہے۔
ٹھیک،
تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اب اگر کسی نے جو ہے وہ بنا لی عمارت کہ اپنے پیسے سے بنا لی، یا نیچے والا پورشن جو ہے وہ مسجد کا چندہ کہہ کر لیا اور اوپر جو ہے وہ اپنا گھر بنا دیا، اس کو مسجد ابھی کیا نہیں ہے، تو یہ جواز کی صورت ہو سکتی ہے کہ مسجد قرار دینے سے پہلے پہلے دونوں پورشن بنا لیے جائیں،
ٹھیک ہے،
پھر نیچے والے کو مسجد قرار دے دیا جائے،
بہت اچھا،
اور اوپر والے کو جو ہے وہ گھر قرار دے دیا جائے۔ وہ گھر ذاتی بھی ہو سکتا ہے، وہ امام اور مؤذن کا بھی ہو سکتا ہے،
بہت اچھا۔
تو یہ صورت جو ہے وہ جواز کی ہے، اور اگر مسجد بالکل مکمل ہو چکی، مسجد قرار دیا جا چکا، تو اب اس صورت میں نہ تو امام کے لیے حجرہ بن سکتا ہے نہ مؤذن کے لیے، یہاں تک کہ مسجد کا سٹور، مسجد کا سامان رکھنے کے لیے بھی نہیں بنایا جا سکتا۔
صحیح فرمایا،
تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔
بہت اچھی، ماشاءاللہ، یہ ذمہ داران کے لیے بالخصوص بہت اچھا سیکھنے کو یہ ملے گا۔ سوال یہ آیا کہ اگر کوئی دکان گھر، اب تو آپ کو پتا ہے سارے معاملات، دکان گھر ایڈوانس دیا، سودا کینسل ہو گیا اور بیانہ ضبط مارکیٹ کے اصول کے تحت، کیا فرماتے ہیں، کرنا جائز؟
دیکھیں جب سودا ہو گیا
جی،
تو اب جس نے جو چیز بیچی ہے، جس نے دکان وغیرہ بیچ دی ہے، تو اب شرعی اعتبار سے تو جس نے خریدا ہے وہ اس کا مالک ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اب جو بیچنے والا ہے وہ پیسوں کا حقدار ہے۔
صحیح ہے،
اب اگر یہ سودا کینسل کرنا چاہتے ہیں تو سودا کینسل جو ہے وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوگا۔
صحیح،
یہاں پہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فریق جو ہے نا وہ زبردستی، کبھی میں نے لینے والا ہی بعض اوقات بول رہا تھا کہ میں نے نہیں لینی، بھائی آپ نے کیوں نہیں لینی، بس میں نے نہیں لینی،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں وہ پریشرائز کرتا ہے کہ آپ سودا جو ہے وہ ختم کریں۔ تو اب اگر وہ اپنی رضامندی سے سودا ختم کرتا ہے تو شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے، یعنی سودا ختم کرنے کا اختیار دونوں کو ہے، اور دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوگا۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ باہمی رضامندی سے سودا تو کینسل کر دیتے ہیں لیکن پھرنے والے کے اوپر پیلنٹی لگا دیتے ہیں،
جی جی،
کہ جی آپ نے جو ہے وہ بیانہ دیا تھا، اب چونکہ آپ پیسے نہیں ادا کر پا رہے تو لہٰذا وہ بیانہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، ایسا کرنا ظلم ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جو بیانہ دیا گیا، اگر سودا کینسل کرنے یا نہ کرنے کا دوسری پارٹی کو اختیار تھا،
ٹھیک ہے،
کہ وہ سودا ہی نہیں کینسل کرتا، وہ یہ کہتا کہ بیانہ آپ کا آ گیا، سودا ہمارا مکمل ہو چکا، اب جو ہے وہ آپ مجھے رقم ہی ادا کریں، اس کا اس کو اختیار تھا، لیکن اب جب اس نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور راضی ہو گیا سودا کینسل کرنے کے اوپر، تو جتنی رقم اس کی لی ہے بیانے کے طور پر اس کا واپس کرنا ضروری ہے،
صحیح،
اور اس کو ضبط کر لینا ناجائز و حرام اور سخت گناہ ہے،
صحیح،
کہ ایک مسلمان کی رقم کو جو ہے وہ غصب کرنا ہے،
صحیح،
تو اس میں جو پیسے دینے والی پارٹی ہوتی ہے بعض اوقات وہ جو ہے وہ اوپر اوپر سے راضی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پے کر ہی نہیں سکتا ہے،
جی جی،
تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ مشکلات میں پڑ جاؤں،
چلو 25-50 ہزار
جو گیا ہے تو بس اس کو جانے دو، اور یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ چیز اس وقت تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے،
جی،
بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات بہت سارے انویسٹر ہوتے ہیں جو مکانات دکانات خرید لیتے ہیں،
صحیح،
اور بعد میں پتہ چلا کہ جی اس کی مارکیٹ ویلیو ہی نہیں ہے، تو پھر وہ یوں جو ہے وہ دوسرے فریق کو مجبور کرتے ہیں کہ جی میں تو پیسے نہیں ادا کر سکتا، سودا کینسل کر دیں، تو وہ آگے کے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے تو کہتا ہے کہ 10, 5,000, 25,000, 20,000 چلا جائے تو یہ بہتر ہے، پھر جو آگے مشکلات آئیں گی تو وہ پھر جو سامنے والی پارٹی ہوتی ہے تو وہ بھی غالباً یہی سوچتی ہوگی کہ میری زمین یا میری دکان یا میرا مکان تو میرے پاس ہی موجود ہے اور مفت میں مجھے 25,000-30,000 روپے بھی ہو رہے ہیں، تو وہ تھوڑی سی جو ہے وہ پسو پیش کے ساتھ جو ہے وہ سودا کینسل کر دیتا ہے۔ بہرحال سودا جب کینسل ہوگا تو بیانہ واپس کرنا ضروری ہوگا۔
ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور یہی معاملہ نا مدنی چینل کے ناظرین کے، پیسے تو کسی کے ضبط کر لیں گے مگر 3 پیسوں کے وہ 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گے، کس طرح ہم حساب دیں گے؟ لہٰذا شرعی اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم پیسہ واپس ہی کر دیں تاکہ قیامت کے دن کے لیے ہمارے اوپر کوئی حجت نہ ہو۔ صلاح الدین صاحب تھے مرکز الاولیاء لاہور سے، سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں۔ 10,000 روپے جس شخص کو دینے وہ مل نہیں رہا، نہ عزیز رشتے دار کا پتہ نہ کچھ۔
جس شخص کے پیسے دینے ہوں اور نہ اس کا پتہ ہو نہ اس کے ورثہ کا پتہ ہو،
جی
بہتر تو یہ ہے کہ انتظار کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے۔
صحیح۔
اور جہاں وہ کام کاج کرتا ہے ان لوگوں سے پوچھے۔
صحیح۔
اس میں بہت سارے لوگ یوں بس یعنی کہ ایک دم بول دیتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں چل رہا، حالانکہ پتہ کرنے کے ذرائع جو ہوتے ہیں وہ اختیار اس نے کیے نہیں ہوتے۔ جس کے ہاں کام کر رہا تھا یا جن کے ساتھ وہ رہ رہا تھا یا جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان سے کوئی تفتیش وغیرہ نہیں کرتے، بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو ذہن دیا ہوتا ہے، بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کا پیسہ نہیں رکھنا، اور بہت اچھی سوچ ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کی اس دور میں یہ سوچ ہے کہ بھئی ہمارے پاس دوسروں کا پیسہ نہ رہے، بہت اچھی سوچ ہے۔
کیا بات!
لیکن اب واپس کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جہاں وہ کام کاج کرتا تھا جہاں رہتا تھا وہاں پتہ کیا جائے کہ بھئی کہاں سے آیا تھا، کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی جاننے والا، اور آج کل تو ٹیلی فون ہے،
جی بالکل،
تو کوئی اس کا نمبر، بہرحال اگر اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے پیسے اپنے پاس رکھے جائیں اور گھر والوں کو ہی بتا دیا جائے کہ بھئی اتنے پیسے میں نے دینے ہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ ادائیگی کرنی ہے،
ٹھیک ہے،
تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ رہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ بھی نہیں ملتا، اس کے ورثا بھی نہیں ملتے، تو پھر کسی شریف فقیر کے اوپر اس کو صدقہ کر دیں،
صحیح،
اس کی ثواب کی نیت سے کہ اچھا اس کا ثواب اس کو پہنچے،
ٹھیک،
تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ بری ذمہ ہو جائے گا۔
اچھا، اس میں ایک صورت میرے ذہن میں سوال
واپس آ گیا،
وہ بالکل صحیح
فرمایا۔ اب یہ کہ اگر وہ آ گیا تو اب کیا کرے گا؟ تو اب وہ آ گیا اور مطالبہ کرتا ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی میں نے آپ کی رقم صدقہ کر دی ہے،
ٹھیک،
تو آپ اسی پہ راضی ہو جائیں، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے، یا نہیں استطاعت تو اس سے معافی کی جو ہے وہ عرض کرے۔ بہرحال اگر وہ دونوں پہ راضی نہیں ہوتا تو ادائیگی کرنی پڑے گی،
ٹھیک ہے، جو شریعت کا مسئلہ ہے اس پہ لبیک ہے۔ جی، 4 کالز ہیں، دیجیے۔
جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے بوس سے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں چھٹی نہیں دیتا ہے، تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ یہ رہنمائی فرما دیجیے ہمارے لیے،
ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال،
ایک مسجد میں وہاں پر وضو خانے پر پینا فلیکس لگا ہوا تھا کہ اگر آپ مسجد کے قریب رہتے ہیں تو وضو گھر کا کر کے آئیں تو اس سے مسجد کے بل پر بھی اتنا اثر نہیں پڑے گا اور آپ کو بھی زیادہ ثواب ہوگا، ایسا لکھنا ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، بتا دیں گھر سے وضو کر کے۔
کمان ہے ہری پور ہزارہ سے، سوال بیت الخلاء میں آج کل جو ہے سسٹم ہے سبحانہ بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ یعنی وضو وغیرہ لوگ کرتے ہیں، وہاں پہ آدمی وضو کرے تو وضو تو چلو ہو ہی جاتا ہوگا لیکن کچھ پڑھ سکتا ہے آدمی وضو کے دوران وہاں پہ؟
ٹھیک ہے، بتا دیں۔
یہ جو ایلا جو کرتے ہیں میت پر، اس قرآن پاک کے اوپر جو پیسے رکھتے ہیں ان کا اصل اقدار کون ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائے۔
چلیں، انشاءاللہ بتا دیں۔ حضرت یہ سوال اسلامی بھائی نے کیا کہ کام کرتے ہیں بہت سے چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کرنا کیسا اور ساتھ میں ایسا کام کرنا کیسا اس کے پاس؟
جی، ایسا کام کہ جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں مالکان،
جی
تو ایسا کام کرنا ہی جائز نہیں ہے.
اللہ اکبر، اللہ،
کیونکہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی،
صحیح،
معصیت یعنی گناہ والا پہلو ہے، اور پھر وہ فرض سے منع کیا جا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو چھوڑنے کی شرط کر دینا معاذ اللہ، یا شرط تو نہیں کی ہے لیکن وقت ہی نہ دینا، اجازت مانگے تو اجازت ہی نہ دینا، تو ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے کہ جہاں پہ فرائض کا ترک ہو یا پھر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کرنا پڑے.
ٹھیک،
تو ایسی نوکری کرنا ہی جائز نہیں
ہے.
اور اگر کر بھی لی ہے تو لازم ہے کہ اس نوکری کو ختم کرے اور کوئی دوسری نوکری ڈھونڈے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے. اور اگر اس وجہ سے وہ اپنی نوکری کو چھوڑتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے، تو اب اس کے اوپر اس کو خود غور کر لینا چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس وقت اس کو رب کریم رزق دے رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا
کیا بات،
تو کیا وہ رب کریم اس کا رزق بند کر دے گا؟
سبحان اللہ، سبحان.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم معروضی حالات کو دیکھیں اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ہیں، نوکری کا ملنا دشوار ہے، کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ جو جاب لیس ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے کہیں پہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جو مضبوط اعتقاد کے ساتھ صرف اسی کو وجہ بنا کر، اور وجہ ہے اور اس کو بنا کر کہ بھئی مجھے ایسی نوکری کر کے کیا کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ جس میں میں اپنی قبر اندھیری کروں، چند ٹکوں کی خاطر میں اللہ تعالیٰ کے فرض کو چھوڑ دوں،
صحیح فرمایا.
تو ایسی نوکری کو ٹھوکر مارے گا تو پھر نوکریاں اس کی ٹھوکر پہ ہوں گی، اگر کامل یقین کے ساتھ یہ ایسا کرے کوئی. اور یہ خوش قسمتی والی بات ہے، یعنی کہ ایسا شخص قابل تحسین ہے کہ جو اس وجہ سے نوکری چھوڑ دیتا ہے، اور یا جس کو یہ اتنا خیال ہے کہ ہاں یار یہ مجھے نوکری میں ناجائز کام کرنا پڑ رہا ہے.
صحیح.
تو یہ پوچھنا بھی ایک یعنی کہ اچھا پہلو ہے، اور ایک یعنی ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے ان کو اتنا تو خیال ہے کہ مجھے نوکری میں جو ہے وہ نماز سے منع کیا جا رہا ہے، تو یہ میرے لیے کرنا جائز ہے یا نہیں. تو لوگ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں کہ یار نوکری کرنی ہے کیا کریں. بہرحال ایسی نوکری کرنا ناجائز ہے، اور اگر چھوڑے گا، بلکہ چھوڑنا ضروری ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے، اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ اس کو ایسا نواز دے گا کہ اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا. اور بہرحال دوسری بات کی کہ چھپ کر پڑھنی، نماز تو پڑھنی ہے اس کو،
جی ٹھیک ہے، نماز پڑھنی،
نماز پڑھنی ہے. اور دوسرا، جو نماز پڑھنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یعنی جو کسی کے ہاں کام کرتے ہیں،
صحیح،
تو بعض اوقات ان کا اپنا عمل اور کردار بھی جو ہے وہ نماز کے رکوانے کا سبب بن جاتا ہے.
صحیح فرمایا.
اگرچہ کہ اس کے لیے روکنا جائز نہیں ہے، لیکن ان کا عمل اور کردار بھی بعض اوقات سامنے والے کو اس بات کے اوپر برنگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ بھئی ان کو اجازت نہیں دو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ فرضوں کی چھٹی دیتا ہے کہ بھئی آپ چلو فرض پڑھ کر آ جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ
لگا کے آ جاتا ہے،
وہ لگا کر آ جاتے ہیں، اور وہ جو کام کاج ہوتا ہے، کام کا وقت ہوتا ہے.
صحیح.
اور بعض اوقات جو ہے وہ ویسے گاہک آئیں یا نہ آئیں، اور اگر ملازم نہیں ہے نا اور گاہک کوئی آ گیا، تو اس وقت زیادہ فیل ہوتا ہے مالک کو کہ یار یہ کام کا ٹائم ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. سارا دن بھلے گاہک نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کو زیادہ فیل ہوتا ہے، وہ شیطان بھی کچھ فیل کرواتا ہوگا. بہرحال مالک بازو کا چھٹی دیتے ہیں، لیکن جو ملازم ہوتے ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس دکان کے بہت زیادہ ملازم ہوتے ہیں، وہ کبھی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے،
لیٹ بیٹھے،
پنکھے چل رہے ہیں اس میں لیٹ گئے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سارے جو ہے وہ فارغ ہو کر ایک ساتھ جائیں گے. تو ایک ساتھ جانا کوئی فرض تھوڑی ہے، یعنی آئے سب سے پہلے اور جانا سب کے ساتھ ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ وہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. فقہ کرام نے تو یہاں تک اس بات کا جو ہے وہ فرمایا ہے کہ بھئی آپ ملازم ہیں، آپ نے اپنا وقت اس کو بیچا ہوا ہے، آپ فرض اور واجبات اور سنت موقعہ ادا کریں. اب اگر اس بکے ہوئے وقت میں آپ سنت غیر موقع دا اور نوافل پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے کہ آپ اس وقت کو جو ہے وہ بیچ چکے ہیں تو اب آپ اس کے ملازم ہیں. اس میں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو عبادت کر رہا تھا, یہ عبادت آپ کے لیے گناہ کا سبب بن رہی ہے, تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. جو ملازم حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ فرائض واجبات اور سنت موقعہ ادا کر کے فوراً فوراً اپنے مالک کے پاس آ جائے اور اس کے اعتماد بحال کریں.
بہت اچھا.
یہ بھی ہوتا ہے اس میں, یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کہ جو نماز نہیں پڑھتے, دوسری نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور یہ جو کام کے وقت میں نماز آتی ہے اس کی چھٹی لے لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں پڑھتے ہیں, کھانا کھانے چلے گئے, ادھر ادھر چلے گئے, تو اب وہ جب مالک دیکھتا ہے کہ میں نے تو اس کو نماز کی چھٹی دی تھی,
نماز تو یہ پڑھتے نہیں ہیں,
تو اب وہ اگر نماز پڑھنے والے کو چھٹی دیتا ہے تو دوسرے احتجاج کرتے ہیں.
صحیح.
تو وہ بھی یہ نادانی کرتا ہے, سب کی چھٹی بند, تو یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پہ کچھ وہ ملازم, خصوصاً ان ملازم کو جو ہے وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی نافرمانی کرتے, اور دوسرا اپنے فعل سے ان لوگوں کا راستہ بھی بند کروا رہے ہیں کہ جو واقعی نماز پڑھتے ہیں. یعنی ان کا اب اس اعتبار سے اگر مالک نے جو ہے وہ پابندی کی ہے, مالک تو گناہگار ہوا ہی ہوا کہ وہ فرض نماز سے روک رہا ہے, لیکن یہ شخص کہ جس کی عمل کی وجہ سے وہ برنگیختہ ہوا اور اس نے یہ سارا سلسلہ ختم کروا دیا, تو اب اس کا گناہ بل واسطہ جو ہے وہ بھی سبب ہے, تو اس کا گناہ ان کے اوپر بھی ہوگا. تو اس لیے یہاں دونوں مالک کو اور ملازم کو, دونوں کو جو ہے وہ اعتدال میں رہنا چاہیے اور اپنے اپنے فرائض اور واجبات کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دونوں کو بچنا چاہیے.
چند منٹ رہ گئے اور تین سوالات کے جوابات باقی ہیں, انشاءاللہ مختصر ضرور ہم آپ کو دیں گے. سوال یہ تھا کہ حضرت مسجد کے وضو خانے پر پینفیکس لگا ہوا ہے کہ گھر سے قریب کے افراد وضو کر کے ہیں, ایسا لکھنا ٹھیک ہے؟
جی, اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, پانی کی ہوتی ہے تو مسجد کے اتنے عموماً فنڈز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ٹینکر ڈلوائیں, تو انتظامیہ مجبوراً پھر لکھ دیتی ہے کہ بھائی جو باہر سے آتا ہے, کہیں دور سے آ رہا ہے, تو چلو اس کے لیے انتظام کریں, جو قریب والے ہیں وہ اپنے گھروں سے کر کے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر لکھا ہوا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, اور بہتر بھی یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے ہیں, تو اب اس اعتبار سے بھی انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا, ملک امان صاحب تھے ہری پور سے, یہ کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں آج کل بیسن بھی لگی ہوتی ہے, وضو خانہ یعنی وضو بھی وہیں کرتے ہیں, تو دعائیں وغیرہ
نہیں
پڑھنی چاہیے. ٹھیک, ایسے دل میں پڑھنے کے
دل میں پڑھنا تو پڑھنا نہیں ہے,
پڑھنا ہی نہیں,
باہر آ کے جو کچھ پڑھنا ہے پڑھ لیں.
اچھا, یہ قرآن پاک کے ہیلے والا میں نے پہلی بار سنا.
اس میں جواب یہ ہے کہ یہ نمازوں کے اسقاط کا ہیلا کیا جاتا ہے, یعنی کہ جو نمازیں کسی کی رہ گئی ہیں, تو بہت ساری جگہوں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک اس کے بدلے میں کسی کو دے دیں گے تو یہ ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی, اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے بھی رکھے ہوتے ہیں, تو یہ ہیلا تو باطل ہے,
یہ ہیلا ٹھیک نہیں ہے,
یہ تو شرن درست نہیں ہے کہ ایک قرآن پاک کسی کو دے دینا اور یہ سمجھنا کہ ساری نمازیں معاف ہو گئی ہیں, ایسا نہیں ہے.
صحیح.
ہاں, اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نماز کے بدلے میں جو ہے وہ ایک صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا بدلہ ہے, فدیہ ہے, تو وہ اگر کسی شریف فقیر کو فرد کے ایک صدقہ فطر دے دیا, وہ جو رقم رکھی ہوئی ہے اگر وہ لوگوں نے اس لیے دی ہے کہ شریف فقیر کو دے دی جائے تاکہ اس کے نمازوں کا فدیہ بن جائے, تو اب جتنی رقم وہ شریف فقیر کو دے دی گئی ہے اس نیت سے کہ یہ اس کی نمازوں کا فدیہ بن جائے, تو وہ جتنی نمازیں اور جتنی رقم ہوگی اس کے اعتبار سے تو نمازیں ساقط ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ سمجھنا کہ اس قرآن پاک اور اس رقم سے ساری نمازیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, ان کا فدیہ ادا ہو گیا ہے, تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے.
ٹھیک,
اور یہ ہیلا کوئی ہیلا بھی نہیں ہے.
صحیح. کالز ہیں اور چند منٹیں باقی ہیں, چلیں دے دیں تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے اور کچھ نیکی کی بات پہنچ جائے. جی,
سر چودھری بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. میرا یہ سوال تھا کہ اکثر بڑے ہمارے بزرگ بچوں کو کہتے ہیں کہ عطر یا مشک وغیرہ لگا کے شام کے ٹائم باہر نہیں نکلا کرو, تو میں اس کی حقیقت تھوڑا سا پوچھنا چاہتا تھا.
بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ عطر لگا کے مغرب کے وقت باہر نہ نکلیں.
دیکھیں عطر لگانا تو جائز ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے منع کی جاتی ہیں تو وہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہوتی ہیں. تو احادیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جنات جو ہے وہ شام کے وقت پھیل جاتے ہیں. تو جو کنسیپٹ ہے وہ جنات کے اثرات کا ہے.
ٹھیک.
اور یہ بھی ہے کہ وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس پہ جو ہے وہ اثرات کے اندیشے ہوتے ہیں, تو اس لیے بڑے بوڑھے منع کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ لگائیں. اور اسی طرح یہ بھی آیا کہ رات کے وقت میں خصوصاً چھت کے اوپر جانے سے منع کیا کہ وہ جنات پھیل جاتے ہیں, تو اس سے بھی منع کیا جائے. اور یہ یعنی وہ وقت ہوتا ہے کہ جو جنات کے انتشار کا وقت ہوتا ہے عموماً, جو بیان کیا جاتا ہے جو اہل نظر بیان کرتے ہیں.
جی بالکل.
تو اس اعتبار سے اگر روکتے ہیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. الحمدللہ آج علم دین کے کئی مدنی پھول کئی موتی ہم نے حاصل کیے. مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے ہم سب کی کئی معاملات کے اندر رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ دارالفتاء اہل سنت کے تمام مفتیان کرام کو, تمام اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد رکھے کہ کتنی برکتیں الحمدللہ ہم حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے, اس کی برکتوں کو نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتوں کو پائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.